بسم الله الرحمن الرحيم.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
نقطه سؤال کنید
پیشله
فرسون که سوال کردن من منتظرم وقت
سوال اینه که آقای من میگن که این دعای کمیل دعای احکام چیزه که علی علیه السلام به کمیل
بله
اگر اینطور هست وقتی ما فضائل علی را میخواهیم بیان کنیم چرا حواله دعای کمیل که حضرت در قرد دعای کمیل چنین کنیم
بله
مثلا درباره معرفت علی بعضا استشهادی از دعای کمیل میکنم
بله اون چه که در بسم الله خب این تعلیم نیست که حضرت به کمیل فرموده و عیبی ندارد یک چیزی که متروک بوده بعد احیا میشه گفته بشه و به این که این دعا مال فلان میشه این بیر
پهلی بات تو یه هی که یه دعا حضرت خضر کی ہے اور یہ دعا حضرت خضر کے بعد متروک حالت میں تھی اس کو حضرت نے زندہ کیا اور اپنے سادی کو سکھا دیا اس کی تعلیم دی نتیجے میں وہ حضرت خضر کی دعا جو گمشدہ حالت میں تھی وہ سامنے آ گئی
پس محیی دعای کمیل حضرت مصطفیٰ
پس اس بنا پر حضرت مولا علیہ السلام اس دعای کمیل کے محیی ہیں زندہ کرنے والے ہیں
ثانیاً اون وقتی که نقل می کند و می گوید من تو رو تعلیم کنم یعنی اون چی که در این دعا هست خوبه و مندای من
دوسری بات یه هی که حضرت جب کمیل کو یه دعا سکھاتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کے اندر جو کچھ ہے وہ اس سے میری تائید حاصل ہے یعنی میں پسند کرتا ہوں یہ حق کے مطابق ہے واقعیت کے مطابق ہے
سال سال که در دعای کمیل هست حضرت مولا در انحصار کل دعا نیست بلکه این دعا در انحصار حضرت مولا است
اس کو ذرا سمجھ لینا تیسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی کوشش نہ کریں کہ حضرت مولا کو دعای کمیل میں آپ منحصر کریں اور یہ خیال کریں کہ حضرت مولا کی جو شخصیت معنوی ہے وہ اتنی ہی ہے جتنی کہ دعائے کمیل کی شخصیت ہے یا دعائے کمیل کی معنویت ہے نہیں بلکہ دعائے کمیل حضرت مولا میں منحصر ہے یعنی دعائے کمیل کے اندر جتنے معارف ہیں وہ دریائے معارف علی میں سے قطرہ ہے
یعنی ان چکے در دعائے کمیل مقامات معمولی کی حضرت مولا
یعنی جو کچھ دعائے کمیل میں ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے مقامات عالیہ میں سے ایک معمولی مقام ہے جو دعائے کمیل کو حاصل ہے
برای توضیح این مسئله خوب است یه نکته ای رو بهتون بگم.
اس مسئله کی مزید وضاحت کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کروں.
این دعا مربوط به احوال ابرار و مخلصین.
یہ دعا ابرار اور مخلصین کے ساتھ مربوط ہے.
و ربطی به مقربین خیلی ندارد.
اور مقربین کے ساتھ زیادہ مربوط نہیں.
چرا؟ چون ابرار محبوب امکانی دارن و اون محبوب امکانی را فدا می کنن برای اون محبوب حقیقیش.
یہاں آغا صاحب ابرار اور مقربین کے درمیان فرق بیان کرنا چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابرار وہ ہیں کہ وہ اپنے محبوب امکانی کو محبوب حقیقی پر قربان کر دیتے ہیں. ارا یہ امکانی بات میں سمجھ میں آیا
تھا. اما مقربین محبوبی غیر از او ندارن.
اما مقربین ان کا کوئی اور محبوب ہوتا ہی نہیں.
یہ نکته عجیبی است.
سمجھ آگئی بات؟
ہو
نہیں. یہاں ابرار میں محبوب ہے ایک امکانی محبوب, اس کو فدا کرتے ہیں محبوب حقیقی پر, نتیجے میں محبوب حقیقی ان کو بھی حاصل ہوتا ہے. لیکن مقربین وہ ہیں کہ ان کا کوئی محبوب سوائے اس محبوب حقیقی کے کوئی ہوتا ہی نہیں. اس طرح سے
خوب گوش کن این آیه رو همتون شنیدید. اهل منبرم میخونن به حمد الله و المنه در پاکستان لاعقل رایج و شایع است که و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. گوش کنید. و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. درست؟ با این که خودشون نیازمند طعام بودن علاقه به طعام. با این که مطلوبشون طعام بود چون گرسنه بودن, اما این رو فدا میکنن. یعنی محبوب امکانی رو فدا میکنن لوجه الله. دقت کنید. شن قرآن معجزش در همینه. ما بی سواد ها قرآن رو خراب کردیم.
یہاں یہ آیت پاکستان میں بھی الحمدللہ اہل منبر اس سے استفادہ کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوگا فضائل اہل بیت سے مربوط ہے اور وہ ہے سورہ دہر کی یہ آیت, سورہ مبارکہ دہر کی آیت کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. خب ترجمہ آپ کو شاید واضح ہے. اس کی محبت میں, اس کی محبت میں یتیم اور بالغ, اس کی محبت میں. یہ اس کی کس کی, یہ اس سے کون مراد ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں حب ہی سے مقصود حب طعام ہے, اور یہ حب طعام گویا وہ محبوب امکانی ہے. اور کیا آپ نے, یہ محبوب امکانی ہے, اس محبوب امکانی کو فدا کرتے ہیں محبوب حقیقی پر لوجہ اللہ.
مقام ابرار,
یہ مقام, یہ جو اس طرح سے ترجمہ کرنا ہے, یہ ابرار کے مقام کو ظاہر کرنا ہے.
دعائے قومِ ملین ہاں.
تو جو اس قسم کا ترجمہ کرتے ہیں دعائے قومِ ملین کے لیے.
اما مقربین چیز دیگری دارے.
اما مقربین اس سے بالاتر ہیں.
اونا هیچ محبوب امکانی ندارن.
اون کا کوئی محبوب ہوتا ہی نہیں ہے.
تا او رو فدا کنن که به او برسن. سلام
علیک السلام. تاکہ اس کوئی اور محبوب ہے ہی نہیں. اگر ہوتا تو اسے فدا کرتے نا محبوب حقیقی پر. کوئی اور محبوب ہے ہی نہیں اس طرح سے.
انشاءاللہ پس دعائی کمیل چنین دعا از مقامات معمولی حضرت مولاست و در انحصار اوست و او در انحصار این مقامات نیست.
پس نتیجه لے لیں اور شاید لفظوں میں بتا دیں کہ دعائے کمیل میں مولا منحصر نہیں ہے بلکہ دعائے کمیل مولا میں منحصر ہے. یعنی مقامات معنوی مولا کے دریا کے قطرات میں سے قطرہ ہے دعائے کمیل کا حاصل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. روايتي رو خدمتتون عرض کردیم از ارشاد القلوب دیلمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. پچھلے درس میں ایک روایت ارشاد القلوب نامی کتاب سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی اور یہ کتاب مرحوم دیلمی کی ہے
کہ پیغمبر در لیلہ معراج از خدا سوال کرده و خدا به او جواب داده
که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شب معراج میں ایک سوال کیا تھا اور اللہ تعالی کی طرف سے حضرت رسول کو اس کا جواب آیا تھا.
ما مقداری شو در دو جلسه بحث کردیم
اسی سوال و جواب پر دو جلسے بحث ہو چکی ہے
سارا سیدھے بھی
اور یہاں تک پہنچ گئی.
یا محمد وجب محبتی للمتحابین فی
اے محمد
این رو ترجمه نکنیم بکنیم تو بعد برسونیم
خیلی همینجوری
و وجب محبتی للمتقاطعین فیه و وجب محبتی للمتواصلین فیه و وجب محبتی للمتوکلین علی. این صورت حرف ترجمه هم نمی کنیم چون وقت میگیره چون میخوایم به یک جایی برسیم ببینیم چه میشود.
اس روایت کا ترجمہ پوری طرح سے نہیں کرتے ہیں پچھلے درسوں میں ہو چکا ہے اس لیے کہ وقت لگتا ہے اور ہمیں کسی مقام تک پہنچنا ہے.
بنابراین بود کہ این متحابین رو در یک جلسه خلاصه کنیم.
پروگرام اس طرح سے تھا کہ ہم متحابین کو ایک جلسے میں بیان کریں
اما من دیدم کہ من دیدم که شاید ظلم به محبت باشه که این بحث حب رو دنبال نکنه.
اگرچه که پچھلے جلسے میں اس موضوع پر بحث ہو چکی ہے لیکن ابھی کچھ تتمے باقی ہیں اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر اس تتمے کو صحیح انداز میں نہ پہنچایا جائے تو محبت پر ظلم ہوگا.
دو این که چند روز پیش یکی از دوستان آمد اینجا یه رساله ای رویشون در دستش بود دیدم نه دوستان بیشتر توان دارن ظاهرن من گفتم حالا بحث روی قدر آبدارتر میکنم.
اور دوسری بات یہ کہ ابھی چند روز پہلے میرے انہی دوستوں میں سے ایک دوست میرے پاس آئے اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا جو اس کا تحریر کردہ وہ تھیسس لکھا تھا کوئی کسی چیز پر. اسے دیکھنے کے بعد مجھے ہمت ہوئی اور مجھے اندازہ ہوا کہ دوستوں کے پاس علمی استعداد بلند ہے اور ہمیں بھی اسی نحج پہ بات کرنی چاہیے.
بچوں چنین ہے پس درخواست من امین است کہ خوب دقت.
اور جب معاملہ اس طرح ہے تو باقی حضرات سے میری درخواست یہ ہے کہ خوب غور کریں اور اپنی فکر کو بلندی پہ جائیں.
و اون بحث این است کہ انسان مفتور بر محبت است.
وہ بحث یہ ہے اچھی طرح غور کریں کہ پروردگار عالم نے انسان کو فطرت محبت پر خلق کیا ہے.
پس محبت یک غریزه است،
بنابراین محبت اس کی فطرت ہے
و یک واقعیتی است در جان ما،
اور ہماری جان کے اندر یہ ایک حقیقت رکھتی ہے.
اما حقیقتی سرگردان،
لیکن یہ حقیقت بکھری ہوئی حقیقت ہے، یعنی اس کو صحیح اپنی منزل نہیں ملی.
گاہی به دنیا تعلق میگیرد،
کبھی اس محبت کا مرکز دنیا قرار پاتی ہے،
گاہی به مال تعلق میگیرد،
کبھی محور محبت مال ہوتا ہے،
گاہی به مقام تعلق میگیرد،
کبھی محبت جا کے کسی منصب سے تعلق رکھتی ہے،
گاہی به زن و بچه تعلق میگیرد،
اور کبھی اگر مثلا خاتون ہے تو مرد اور بچے، اور مرد ہے تو خاتون اور بچے، وہ ان سے محبت کر لیتے ہیں،
گاہی به نماز و روزه تعلق میگیرد،
گاہی محبت کا تعلق نماز و روزہ سے خوب ہو کر،
گاہی به ائمه خدا تعلق میگیرد،
کبھی اسی محبت کا تعلق ائمه خدا سے ہے.
پس چه کنیم؟ این محبت کدامش محبت است؟ کدام محبت صادق است؟ کدام محبت کاذب؟
پس کیا کریں؟ کس کو محبت کہیں؟ اور کون سی محبت صحیح محبت ہے؟ کون سی محبت نادرست محبت ہے؟ کس کو حقیقی محبت مانے اور کس کو غیر حقیقی محبت مانے؟
همه اینها محبت است، اما یکی حقیقی یا یکی مجازی.
یہ سب محبت ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب کے سب حقیقی محبت نہیں ہو سکتے، جیسے کہ حقیقت ایک ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ حقیقت ہوتی ہی نہیں.
باید بحث کنیم تا بتوانیم محبت حقیقی را از محبت مجازی جدا کنیم.
تو ہمیں بحث کرنی چاہیے تاکہ حقیقی محبت کو باقی دیگر محبتوں سے جدا کریں، اور سمجھ جائیں کہ واقعی اور حقیقی محبت ان تمام محبتوں میں سے کون سی ہے.
از خودمان حرف نہیں،
اس میدان میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے،
کاری به روایات ہم زیاد نداریم،
اور کلام معصومین علیہ السلام سے بھی زیادہ استشهاد پیش نہیں کریں گے.
چرا کہ بحث متول می شود،
اس لیے یعنی نہیں کہ کلام معصومین میں کوئی کمی ہے، نو استغفر اللہ، بلکہ اگر اس وادی میں چلے جائیں تو بہت ہی پھیل جائے گی بحث،
بلکہ
سمجھنا مشکل ہوگا.
بدنبال کلام خدا در قرآن می رویم تا ببینیم این محبت مفقور را چگونه معنا کرده است،
بلکه هم کلام خدا کی طرف رجوع کریں گے، اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ اس فطری محبت سے کیا مقصود ہے.
پس ماحصلی از مجموعی از آیات قرآن در طرح جهانبینی خدا
که اب ہم اس محبت کی ایک وسیع مفہوم خدائی جہانبینی کی روشنی میں، خدائی انسائیکلوپیڈیا کی روشنی، انسائیکلوپیڈیا نہیں کہنا چاہیے، جہانبینی کا ترجمہ مجھے سے کیا ہونا چاہیے بھائی؟ ایک صاحب نے ترجمہ بھی کیا ہے جی، ورڈ ویو، جی اب انگریزی میں کریں، اردو تو ہے جی. خدائی تصور کائنات میں، ہاں یہی ترجمہ ہے، خدائی تصور کائنات میں محبت کا کیا ترجمہ ہے اسے ہم پیش کریں.
میخواییم ببینیم این جهانبینی توحیدی و فطری چیه؟
تو هم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ورلڈ ویو کے مطابق، اس تصور کائنات کے مطابق یہ محبت فطری کیا ہے؟
محصل ادعی از آیات این ہے،
چند آیات کا محصل اور خلاصہ محبت کے بارے میں یہ ہے،
خدا آن است که محبوب باشد.
پہلی بات یہ ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو محبوب ہو سکتا ہے،
و چون غیر ذات اقدس خدا موجودی محبوب نیست، پس هیچ کس شایستگی عبودیت ندارد، معبودیت ندارد.
اور چونکہ خدا کے علاوہ کوئی اور موجود اس سطح پر محبوب نہیں بن سکتی ہے، کوئی اور موجود، لہذا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی ہے، محبوب وہی ہے تو عبادت اسی کی کرنی چاہیے، کوئی اور محبوب بن نہیں سکتا ہے تو اس کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے.
الوہیت از آن آن است کہ محبوب مطلق باشد،
الوهیت اسی کے لیے سزاوار ہے کہ جو محبوب مطلق بن سکے.
نمی بینی ہر محبوبی که گیر میاری ازش جدا میشی؟
جدا میشی؟
نمیشی؟ بعد هر محبوبی که گیر میاری غیرو ازش جدا میشی؟
کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ غیر از خدا جتنے بھی محبوب ہیں وہ قابل انفکاک ہیں، یعنی ان سے کبھی آپ جدا بھی ہو سکتے ہیں.
نمیبینی وقتی که دول فلما رکبو فی الفول دول الله مخلصین له الدین، میبینی فقط یه محبوب وجود داره؟
کیا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر ہے کہ جب اس کے اوپر سے یہ تعلقات کے گرد و غبار چھٹ جاتے ہیں اور وہ کسی طوفانی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کوئی اور میری مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہ بالفطرہ اسی محبوب حقیقی کی طرف پلٹتا ہے.
نہ تمسک به مال میکنی، نہ تمسک به مقام میکنی،
نہ آپ اس وقت اپنے مال کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، نہ اپنے منصب سے کوئی کارائی کی امید رکھ سکتے ہیں.
دعو اللہ مخلصین لہ الدین،
یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ دعو اللہ مخلصین لہ الدین.
اما فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون،
لیکن یہ بدبختی ہے انسانوں کی کہ وہی محبوب جب ان پھنسے ہوئے انسانوں کو نجات دے کر ساحل تک پہنچا دیتا ہے تو فاذا هم یشرکون، اپنے اس حقیقی محبوب کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں.
قرآن خدا و دین را محبوب انسان ها معرفی میکنه، این معرفی خدا است.
پروردگار عالم نے قرآن مجید نے خدا کو اور دین کو محبوب انسان بنا کر پیش کیا ہے.
حتی شما هر جا که برید، هلو هندو هم که برید، یه ارتباط دارن.
اور یہ فطری تعلق صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، خیال نہ کریں، حتی غیر الہی ادیان کے پاس بھی اگر آپ جائیں تو ایک فطری تعلق ہے اس کے ساتھ.
فسراغ مشرکین مکہ برید، این تعلق رو دارن.
اور مکہ کے وہ بت پرست مشرک، ان کے پاس بھی اگر آپ جائیں تو ایک فطری تعلق ان کا ہے خدا کے ساتھ.
پس خدا و دین خدا محبوب انسان
است، پس بالفطرہ خدا بھی محبوب انسان ہے اور دین خدا بھی انسان کا محبوب ہے.
پس دین تحمیر بر بشر نیست.
اس بنا پر ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ دین مسلمان انسانوں کے اوپر امپوز کی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے.
چرا تحمیلی؟ چون فطری،
اس لیے کہ فطری ہے، انسان فطرتاً دین کو چاہتا ہے.
اگر تحمیل بود اشتیاق در جان برای دین معنا نداشت.
اگر یہ دین تحمیلی حالت میں ہوتی، امپوز شدہ کوئی چیز ہوتی، تو فطری طور پر انسان اسے نہ چاہتا.
چرا انسان دین رو دوست داره؟
جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ انسان دین کو پسند کرتا ہے.
چون داره به فطرت او جواب مثبت میده.
اور حقیقت میں یہ اس کی فطرت ہے جو دین کی پیاسی ہے، اور انسان کسی نہ کسی دین کے پیچھے جاتا ہے اس پیاس کو بجانے کے لیے.
چون یہ ICO CCO خریده نه نماز میکنه هیچ چیزی، اما وقتی میاد دست منقطع شد میاد متوجه یک جا میشه.
اگر ICO میں یا CCO میں کسی بیمار کو لٹا دیا گیا ہے تو وہ عبادت تو بالکل بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ کرے، لیکن اس کا دل متوجہ ہے اسی سمت میں.
پس در جان ما، در جان ما به طور فطری خدا محبت به دین و خودش رو تعبیه کرده.
پس پروردگار عالم نے فطری طور پر ہمارے دل کے اندر، ہماری جان کے اندر دین سے محبت کو رکھا ہے.
ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. حبب اليكم الايمان، دین رو محبوب شما کرده، و زینه فی قلوبکم، این دین محبوب را زینت کرده است در قلب شما.
یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے. خب محبوب کی طرف تمایل فطری ہے، اور اس فطری تمایل میں لطف یہ ہے کہ وزینا فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اس دین کو آرائش کر کے رکھا ہے، آرائش شدہ محبوب.
پس پذیرفتن دین یعنی چه؟
پس دین کو قبول کرنا یعنی کیا مطلب؟
یعنی پذیرفتن راه محبت و وصول به محبوب.
دین قبول کرنے کے معنی یہ ہیں کہ محبت کے راستے کو اپنانا اور محبوب تک پہنچنا.
دین معنیش اینه،
دین کے معنی یہ ہیں
پذیرفتن راه محبت که راه فطرت است،
یعنی محبت کے راستے کو اپنانا جو کی فطرت کا راستہ ہے.
برای چی؟ برای وصول به محبوب حقیقی،
محبوب حقیقی تک پہنچنے کے لیے.
ولذا والذین آمنوا اشد حبا لله، میخواد قرآن بفهمید.
جی، اسی لیے ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہی شدید محب ہیں.
چرا؟
دیگران
محبن اما اشد حبن الذین آمنوا، بفهمیم قرآن کو.
اس لیے کہ دوسرے لوگ جو غیر اہل ایمان ہیں وہ بھی محب ہیں، نہیں کہ نہیں ہیں، خدا کے محب ہیں وہ بھی، لیکن ان کی محبت چونکہ آگاہی محبت نہیں ہے، ارادہ اور اختیار سے کی جانے والی محبت نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کی محبت وہ فطری محبت کے ساتھ آگاہانہ محبت بھی ہے، اشد حبن کہا گیا ہے.
اور کسی کے ایمان ندارد نخواسته فطرتش شکوفا شود، مؤمن خواسته شه فطرت شکوفا شود، شده اشد حبن لله.
وہ جو غیر مؤمن ہیں وہ اس کی محبت اور اس کی فطرت جو ہے وہ ابھی تک ڈھکی ہوئی ہے، اور وہ فطرت آشکار نہیں ہو چکی ہے، لیکن مومن لوگ چونکہ ایمان رکھتے ہیں اسی ایمان کے نتیجے میں ان کی فطرت شکوفا ہو چکی ہے، نتیجے میں وہ ارادہ اور آگاہی کے ساتھ محبت کرتے ہیں.
سخن از حب و محبت است و محبوب،
بس محبت محب اور محبوب کے بارے میں
جمعی شود. هرچه جلو بریم مزه و حلاوت محبت رو بچشیم مرتبه تیمی کنیم.
اور یاد رکھنا جتنی زیادہ محبت کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی، حقیقی محبت کے بارے میں، انسان کی معرفت کے درجوں میں اضافہ ہوتا جائے
و به این مرتبه میرسیم اللهم عذبنی عفو بردک برد عفوک خدایا سردیگ نسیم جانفضای گوارای عفوت رو بر من بچشان و حلاوت ذکرک و شیرینی یادت را که تو محبوبی به جان من بچشان.
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو حقیقی محبت تک پہنچ چکے ہیں ان کی دعاؤں میں اس طرح سے آتا ہے کہ پروردگارا تیرے عفو کی خنکی مجھے چکھا دے اور محبت کی شیرینی کا مزہ مجھے لینے دے.
بالاتر بعد که این مزه رو چشید جان بالاتر میره و صعود میکنه.
اور جب یہ مزہ چکھ لیتا ہے انسان یا جان انسان اس محبت کو چکھ لیتی ہے تو اب اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے, بلندی کی طرف ہو جانے لگتا ہے.
بعد میگوید من الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا.
یہ فرماتے ہیں کہ وہ کون ایسا انسان ہوگا کہ جس نے تیری محبت کی شیرینی کو چکھا ہو اور پھر اپنا رخ کسی اور کی طرف کیا.
خدا و دین خدا محبوبم خدا و انسان مفتور بر این حب.
خدا اور دین خدا محبوب ہیں اور انسان اسی محبت کی فطرت کے ساتھ خلق ہوا ہے.
حالا میخوام یک روایت براتون بگم.
اب آپ لوگوں کے لیے میں ایک روایت پیش کروں.
این روایت با این قلوب شما کاری میکنه که نمیدونم حالا ببینیم چه میشود. روایت اینه,
روایت اینه,
امام صادق
اللهم صل علی محمد
وقتی که حاجتی رو از خدا طلب می‌فرمود.
ہمارے چھٹے امام جب بھی خدا سے کوئی حاجت طلب فرماتے تھے
و می گفت یا الله
اور زبان پر یہ لفظ لے آتے تھے یا الله.
با شنیدن لبیک خداوندی
ساتھ ساتھ ہی لبیک خداوندی
و جواب الہی
اور جواب الہی سن دیتے
آن حاجت رو فرامو از یاد می
اور اسی لبیک کی حلاوت میں امام اس طرح سے گم ہوتے تھے کہ اپنے حاجت پیش کرنا بھول جاتے تھے.
یک یا اللہ و یک لبیک حاجت می رود.
یا اللہ ادھر سے لبیک, باقی سب چیزیں اس کے اندر گم ہو گئی. یہ محب ہے اور محبوب.
ولی فرمود با شنیدن لبیک خدا
اور فرماتے تھے کہ لبیک خداوندی کے سننے کے ساتھ
و چشیدن مزه آن و شیرینی آن
اور اس لبیک کی شیرینی کو چکھنے کے ساتھ
حاجتم از نظرم محو می شود
اور میری اس کو سننے کے ساتھ اس کی شیرینی کو چکھنے کے ساتھ ساتھ میری حاجت مجھ سے گم ہوتی تھی.
انسان مفتور بر حب
یہ ہے وہ فطری محبت.
این مفتور بودن به فعلیت تام رسید می شود این
وہ فطری محبت اگر فعلیت تک پہنچ جائے تو یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے جو امام صادق علیہ السلام کو پیدا ہوتی تھی.
محبت انسان رو به اطاعت می کشاند.
پر واضح ہے کہ محبوب ایسا ہو اور اس کے ساتھ محبت کی یہ حالت ہو تو اطاعت تو وہاں ہوگی ہی.
محبت انسان را در مقابل محبوب بیچاره می کند
اور محبت کی دوری وہ مضبوط ترین دوری ہے کہ محبوب کے مقابلے میں محب بیچارہ ہو جاتا ہے.
آیت الله بزرگوار آقای بهجت میفهمیم ازشون نقل
حضرت آیت الله بهجت سے یہ بات نقل کی گئی ہے
که من که رفته بودم نجف
وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نجف گیا تھا
این حدیث قدسی
تو یہ حدیث قدسی خوب غور کیجئے گا
زبان به زبان میگشت و منتقل میشد
جب میں نجف گیا تو نجف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ حدیث قدسی علماء اور طلباء کے زبان پر گشت کر رہی تھی اور ایک دوسرے کو وہ سنا رہے تھے
منتقل میشد از این زبان به اون زبان آمدی طلبه بشی آمدی سرباز امام زمان بشی حالا میخوایم راه یادت بدیم راه محبت راه اطاعت
نوٹ کر لینا کہ آیت اللہ بهجت ابھی طلبہ بننے گئے ہیں آغاز میں اور جب آغاز میں گئے ہیں تو یہ حالت ہے یہ حدیث قدسی لوگوں کی زبان پر ہے اور وہ یا آپ ان کے اساتذہ دوست احباب اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ طالب علمی اختیار کرنا چاہتے ہیں امام زمان کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں
ان حدیث قدسی این است کہ اذا اطعت رضی من محبوبتم محب کارش اطاعت
اس روایت وہ حدیث قدسی کو تو پیش کریں گے ہی لیکن خوب غور کر لینا کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کی جائے اور جب محب محبوب کی اطاعت کرتا ہے تو محبوب اس محب سے راضی ہو جاتا ہے
وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ وقتی کہ راضی شدم مبارکت میکنم
کہ حدیث قدسی یوں ہے کہ اذا اطعتو رضیتو جب میری اطاعت کی جائے تو میں راضی ہوتا ہوں اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنے محب کو مبارک بنا دیتا ہوں
یہ مبارک چیئے وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ داستان حضرت عیسیٰ
اور حضرت عیسیٰ کے واقعے میں قرآن مجید میں ہے یاد ہے قرآن مجید کی آیت وَجَعَلَنِي مُبَارَكَ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی میرے محبوب نے مجھے مبارک بنایا
انشاءاللہ با امید خدا دلم میخواد یه موقعی راجع به امام زمان حضرت عیسی براتون یه موقعی حرف بزنم
انشاءاللہ کوئی مناسبت پیدا ہوگی اور امام زمان و حضرت عیسی کے بارے میں ایک گفتگو کرنی ہے مجھے وہاں پر اس معنی کو بھی اچھی طرح روشن کروں
انشاءاللہ فیضا بارکتو لیس لبرکتی نہایت
اور جی جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں اپنے محب کو مبارک بناتا ہوں اور جب میں اپنے محب کو مبارک بناتا ہوں تو محب کے لیے کوئی نہایت نہیں ہوتی ہے وہ لا نہایت بن جاتا ہے
چرا اطاعت چون محبوب ہے
اچھا یہ بات کہ جناب محبوب کی اطاعت کیوں کی جائے اس لیے وہ محبوب ہے
سرش خوف پہ
اس اطاعت کا راز محبت ہے
پس خدا و دین محبوب ما
پس خدا و دین خدا ہمارے محبوب ہیں
حالا چون محبوبه چون محبوبه میخوام براتون روایاتی رو معنا کنم
اب این گذشته بیانات کی روشنی میں اب کچھ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کے معنی کو سمجھنے میں آسانی حاصل ہوگی
ہر دین الا الحب
یہ روایت ہے غور کیجیے کہ کیا دین محبت کے سوا کچھ ہے سر تاپا یہ دین محبت ہے محبت کے علاوہ اور دین میں ہے کیا
کچھ بدون محبت عبادت میکنی چیستی کیستی
یہ تمہاری حالت کہ محبت نہیں اور تم عبادت کر رہے ہو یہ عبادت کیا ہے یہ کوئی عبادت ہے
وَدِّينُ هُوَ الْحُبْ روایت دوم وَدِّينُ هُوَ الْحُبْ
اور دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ وَدِّينُ هُوَ الْحُبْ
چرا
دین وہی محبت ہے
چرا چون فیتریز تو رو میکشونه
اس لیے کہ یہ فطری ہے اور تمہیں کھینچ کے لے جاتی ہے.
فاصلے یہ بین دین و حب نداریم.
غور کیجئے گا, یہ دین اور حب میں فاصلہ نہیں ہے, اسے کہ کسی شے اور اس کی ذات کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. دین وہی محبت ہے.
ہم چلانی چھل حب فطری دین ہم فطری,
یہ دو الگ الگ تعبیریں ہیں. چیز ایک ہے, جس طرح سے وہ فطری یہ فطری.
فطرت اللہ التي فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم.
فطرت خداوندی وہ ہے جس پر خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے, اور دین قیم وہی فطرت ہے, وہی دین ہے.
البتی میں ہمیں توضیح میخواد, من دارم
جلدی جلدی رد میشم, رد
میشم چون میخواد انشاءاللہ چار پنج جلسه بحث کنم راجع به
کہ اب میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں. ان تمام جگہوں پر بحث ہو سکتی ہے لیکن میں اس میں نہیں پڑھ رہا ہوں, اس لیے چار پانچ دن تو اسی میں لگ جائیں گے.
ول حب در روایت, این روایت سوم, ول حب هو الدین, این عکس اون ہے. ال حب الدین هو ول حب الدین هو
ول حب هو الدین.
ببینید حرف کیک نمیشه.
دیکھیے روایت میں کس کس طرح آیا, تین تعبیریں الگ الگ. خالق دین و الا الحب, یہ ایک تعبیر, کیا دین محبت کے سوا کچھ ہے. دوسری تعبیر الدین هو الحب, دین وہی محبت ہے, دوسری تعبیر. اور تیسری تعبیر الحب هو الدین, محبت ہی دین ہے. یہ الگ الگ تعبیروں میں ایک بات پہنچائی گئی ہے.
مرتا خواہی تو حب صادق و حب کاذب کو
ابھی اس تک پہنچے نہیں ہیں, بیان کریں گے کہ حب صادق کون سی ہے, کون سی محبت ہے, اور حب کاذب کون سی.
انہوں نے بحث قائم کر در دو جلسے انشاءاللہ, ایک جلسے دو جلسے,
ایک یا دو جلسوں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کریں گے,
تا معلوم بشه حب صادق کدوم حب کاذب کدومه,
تاکہ پتہ چلے کہ محبت ہے کیا, اصلی محبت کون سی اور غیر اصلی محبت کون سی ہے.
حالا برای اینکه خوب تبیین شود که خدا و دین محبوب فطریاند, ما باید بریم سراغ قرآن.
اچھی طرح واضح کرنے کے لیے کہ دین اور خدا ہماری فطرت میں ہیں, ہم کچھ روایات کی طرف جائیں گے. آیات کی طرف جائیں گے, معاف کرنا.
و به یکی از جهات خوش تبیین قرآن احتجاج حضرت ابراهیم,
اور قرآن کے تبیین کرنے کے بہترین اور اچھے مواقع میں سے ایک حضرت ابراہیم کا احتجاج ہے. مشرکین کے مقابلے میں جو احتجاج کیا ہے وہ سمجھنے اور غور کرنے کا ہے.
خوب حرف رو زده, قرار کرده, یه جمله داره, اینی لا احب الافلین, اونی که افول دارد محبوب من نیست.
سب چیزیں حضرت ابراہیم نے بتائی ہیں, یہ کیا ہے, یہ ستارے کیا ہیں, سورج کیا ہے, چاند کیا ہے, ان سب کے بارے میں تبصرے کیے ہیں.
اینی لا احب, اینو بگو
کیا تھا مولا. فرماتے ہیں کہ انی لا احب الافلین, میں افول پذیر چیزوں سے محبت نہیں رکھ سکتا ہوں. وہی محبت کا لفظ استعمال کیا,
یعنی راہ رسیدن به خدا محبت ہے, چون غیر او ہمیں آفل ہے.
یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ تو محبت ہے, اور آفی محبوب نہیں ہو سکتا ہے, اور خدا کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب افول پذیر ہیں.
مال آفر ہے پس محبوب نہیں,
مال قابل زوال ہے لہذا محبوب نہیں ہو سکتا ہے.
مقام آفر ہے پس محبوب نہیں,
منصب قابل زوال ہے لہذا محبوب نہیں ہو سکتا ہے.
زن و بچے آفر ہیں پس محبوب نہیں,
اور بیوی بچے قابل زوال ہیں لہذا محبوب نہیں بن سکتے ہیں.
انی لا احب الافلین,
میں آفلین کو پسند نہیں کرتا, محبت نہیں کرتا آفلین سے.
من محبوب آن کسی است که هیچ افول ندارد,
محبوب میرا وہ ہے کہ جو ہر اعتبار سے باقی ہو, قابل افول نہ ہو.
خب جناب ابراہیم
پوچھے جناب ابراہیم وہ کہ جس کے لیے افول نہیں ہے وہ کیا ہے؟
کہ محبوب تو
کہ جو کہ آپ کا محبوب ہے.
انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما ولا انا من المشرکین. وجهی دل من.
اسی لیے بعد میں فرماتے ہیں کہ میرے دل کا وجہ یعنی چہرہ میرا دل کی طرف متوجہ ہوگا وہ انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض جس نے زمین اور آسمان کو شکافتہ کیا اسی کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں. وہی ناقابل افول ہے وہی میرا محبوب ہے.
وہ افول نہ دارا پس وجہی دل من وجہی دل من بسوی اون
وہ افول پذیر نہیں ہے لہذا میرا دل اسی کی طرف متوجہ ہے.
عزیزم راہ دل حمیدانی و ہمیشگی.
میرے عزیزوں دل کا راستہ سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے.
دل ہیچ وقت خواب نہ دارد.
آنکھوں کے لیے خواب ہے دل کے لیے کبھی خواب نہیں ہے.
در خواب ہم پرواز می کنیم.
خواب میں بھی دل پرواز کرتا ہے.
به کربلا می رود.
کربلا جاتا ہے دل.
به مشهد می رود.
مشهد جاتا ہے دل.
دل که خواب ندارد.
دل کے لیے کوئی خواب نہیں ہے.
این جسم تو خواب دارد.
اور یہ جسم ہے جس کے لیے خواب ہے.
جان خواب ندارد.
جان کے لیے خواب اور غفلت نہیں ہے.
و محبت از آن جان.
اسی لیے محبت کا تعلق جسم سے نہیں ہے دل سے ہے کہ جس کے لیے کوئی خواب نہیں ہے.
حرکت جان احتیاج به چیزی ندارد پس همگانی.
جان کی حرکت کسی چیز کا محتاج نہیں ہے لہذا سب کے لیے.
دارا فقیر بچه جوان پیر همه 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 پس همیشگی و همگانی صاحبه.
چھوٹا بڑا محتاج توانگر امیر غریب مرد عورت سب کے لیے.
یه نکته بهتون بگم و اون اساس کار.
ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں جو کہ تمام کاموں کی بنیاد اسی کے اوپر ہے.
برای کشف حقایق ما سه راه داریم. حقایق بالایی
عالم بالا کے حقائق کو کشف کرنے کے لیے تین راہیں ہیں تین راستے.
راہ حکیمانه
فلسفیانہ راستہ.
راہ متکلمانه
علم کلام سے تعلق رکھنے والے متکلمین کا راستہ.
راہ عارفانه و شاہدانه
ایک اور راستہ ہے اس راستے کو عارفانہ راستہ کہا جاتا ہے جو شہود کا راستہ ہے.
دو راہ اول با ذہن کار دارن.
وہ جو پہلے کے دو راستے تھے کلام اور فلسفہ اس کا تعلق ذہن سے ہے.
نہ ہمدانی نہ ہمیشگی
وہ دو راستے جو کہ ذہن سے کام لے کر عالم بالا تک پہنچا جا سکتا ہے وہ نہ سب کے لیے ہی نہ ہمیشگی ہے وہ راستے.
اما راہ عارفانه شاهدانه هم همیشگیست.
اما
و هم راه برای کسی بسته نیست هر کسی به اندازه وسع خود.
اما وہ جو شهود کا راستہ ہے جو کہ عارفانہ راستہ کہلاتا ہے وہ کسی وقت بھی اس کے لیے بند نہیں ہے ہر کسی کے لیے وہ راستہ کھلا ہے. جس کے پاس جتنی بساط ہوگی جتنا استعداد ہوگا جتنی محبت ہوگی اسی محبت کے مطابق وہ پرواز کر سکتا ہے.
ان ستہر یادتون باشے
ان تین باتوں کو نوٹ کر لیجیے اپنے پاس رکھیے.
راہ حکیمانے
حکیمانہ راستہ.
راہ متکلمانے
متکلمانہ راستہ.
راہ عارفانے شاہدانے
اور عرفان اور شہود کا راستہ.
درست. حالا میخوام در اینجا که بگم راهی که ابراهیم رفته راه دله.
من یه بتانم
راه شهوده.
من میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خوب غور کیجیے گا، عالم بالا تک رسائی کے تین راستے تھے، وہ دو راستے ذہن سے کام لے کر وہاں تک ان دو راستوں سے پہنچا جا سکتا تھا، لیکن یہ تیسرا راستہ دل کے ذریعے سے عالم بالا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے ان تین راہوں میں سے کس راستے کو طے کیا عالم بالا تک پہنچنے کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس تیسرے راستے کو اپنایا ہے، نہ پہلے اور دوسرے راستے۔
یعنی در این استدلال ابراهیم از برهان نظم شاید نخواد استفاده کنه،
لہذا حضرت ابراهیم نے اپنی قوم کے سامنے خدا کو واضح کرنے کے لیے برهان نظم سے کام نہیں لیا ہے۔
این رو حال خواهم گفت، منتها مرحومه صاحب اسفار میگه مجموعه این یعنی برهان نظم، و من میخوام بگم نه چیز دیگه است.
بله، جناب صاحب اسفار مولا صدرا رحمت الله علیه نے اسفار اربع میں شاید کہیں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو کچھ کہا ہے اس کا مجموعہ جو ہے وہ برہان نظم ہے۔ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ برہان نظم نہیں ہے، بلکہ وہی راہ شہود اور راہ عرفان ہے۔
خب حالا خواهیم بود، البته من از کسی گرفتم، اینو به خودم نسبت ندم.
بله، یه بی اپنی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو میں نے کہا کہ یہ عرفان کا راستہ حضرت ابراہیم طے کر چکے ہیں، شہود کا راستہ طے کر چکے ہیں، یہ بات میری اپنی نہیں ہے، میں نے کہیں اور سے حاصل کیا ہے۔
حالا میخوام یہ قدری واضح بشه براتون این صراح،
میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تین راستے تھوڑے سے واضح ہو جائیں، کچھ پتہ چل جائے
و ہم امام شناسیتون یہ خود تکمیل بشه،
اور اسی بحث کے اندر خود بخود آپ کے لیے امام شناسی بھی تکمیل پر ہو جائے گی انشاءاللہ۔
علم امام و علی، امام و علی یعنی کل ائمه و علی، علمی شهودی
نه حسودی،
علمی شهودی،
نه شهود نه مخالف نه یہ جو علم ہمارے ائمہ علیہ السلام کو حاصل ہے، اور جس علم کا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے ادعا کیا ہے اور ہے حقیقت اس کے لیے، کہ جگہ جگہ پر فرمایا ہے کہ اگر حجابات ہٹ جائیں تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، میرے پاس جو علم ہے وہ ہے، یہ علم علم حصولی نہیں ہے بلکہ علم شہودی ہے۔ خب پہلے میں آغا سے درخواست کروں گا کہ دو بھی واضح ہو جائیں، حصولی کیا ہے شہودی کیا ہے؟
فقط و فقط مسئله شهود این است که مقید به زمان و مکان است، علم حصولی هم مقید به زمان است هم مقید به مکان،
هنوز اجماع است.
بله، خب قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، پیغمبر فرمود من عنده علم الکتاب علی، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، من کسی رو دارم که داره به کل ما سوی الله نگاه شاهدانه می کند. دقت کنید،
اس آیت کے اندر اعلان ہو رہا ہے کہ میرے پاس وہ بھی ہے کہ جو تمام ما سوی اللہ پر اگر نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو اس کی یہ نگاہ شاہدانہ ہے، یہودی نظر سے وہ تمام عالم کو دیکھ سکتا ہے۔
کتاب ابرار به شکل شهودیش نزد مقربین، یعنی مقربین بر تمام اعمال ابرار احاطه دارند، بعد اون میپرسه امام کجاست؟ اگه اینجا از اونجا بیشت ای بیستوال حیف از پولی که از احمه امام پردی.
بله، خوب غور کردیم، یه جو مقربین اور ابرار کی بحث پہلے ہو چکے، اشارہ ہوا ہے، جو کچھ ابرار کے پاس ہے وہ مقربین کے پاس شہودن موجود ہے, یعنی مقربین کی نگاہ شہود میں وہ سب کچھ ہے.
کلا, گوش کنید قرآن رو, کلا ان الابرار لفی عدیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون.
کیا کہنے ہیں,
بر تمام مراحل اونها مقربان شاهدان ناظرن.
اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ابرار علیین میں ہیں اور تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو مقربین ہیں وہ علیین اور غیر علیین سب پر نگاہ شہودی رکھتے ہیں.
امام شناسی
میں کیا, امام شناسی اس طرح سے ہونی چاہیے
در مشاہدہ قیامت. مشاهده قیامت الان هم امام زمان داره کل قیامت رو میبینه.
قیامت کے حوالے سے بھی یہ بات نوٹ کر لیں کہ امام زمان اس وقت حال حاضر میں بھی قیامت کے تمام منادی کو ابھی دیکھ سکتے ہیں.
شاہد
شاہد ہیں قیامت
کا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم.
کہ یہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر تم علم الیقین رکھتے تو جہیم کو دیکھ سکتے. بس جو علم الیقین تک پہنچا ہے وہ جہیم کو دیکھ سکتا ہے.
علم علم شہودی,
اور یہ علم علم الیقین سے مقصود علم شہودی ہے.
وقتی چنین شاہد کسی رو داشتیم که شاہدانه نگاه میکنن,
جب کوئی ایسا ہے کہ ہر معصب اللہ پر کہ جو بہشت اور جہنم سمیت ہے ان سب پر نگاہ شہودی رکھ سکتا ہے,
اور وقتی کہ شہید است شاہد بر تمام جہان تکوین و تکریم کہ قل کفا باللہ شہیدا,
کہ جو شہید ہے اور شاہد ہے تمام جہان تکوین اور تشریح پر, یعنی تکوین بھی اسی طرح اس کی تیرہ سے نظر میں ہے اور تشریح بھی اس کی تیرہ سے نظر میں ہے.
اور وقتی کہ میگوید من قرآن ناطقم, حقیقتا داره خودش رو مشاهده میکند که قرآن ناطق است.
جب وہ فرماتے ہیں میں قرآن ناطق ہوں تو حقیقتا اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قرآن ناطق ہیں اور اس کی خبر دے رہے ہیں.
اور وقتی کہ مشاهده میکند میگوید,
یہ جو فرماتے ہیں میں قرآن ناطق ہوں صرف ادعا تھوڑی ہے, اپنے آپ کو مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہ ناطق قرآن کے اور اس کی خبر دے رہے ہیں.
واسی کی میگوید انا کلام اللہ ناطق, خودش رو مشاہدہ می کند و میگوید.
جب فرماتے ہیں کہ انا کلام اللہ ناطق, میں کلام اللہ ناطق ہوں, تو اپنے آپ کو اس حالت میں مشاہدہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں
انا لسان اللہ ناطق, خودش رو مشاهده می کند و می گوید.
جب فرماتے ہیں انا لسان اللہ ناطق, تو اپنے آپ کو اس حالت میں مشاهده کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں
خلاص علی علی حقیقت خود را می بیند به طور مشاهده بعد ابراز می کند.
مختصر یہ کہ اپنی حقیقت کو بطور مشاهده دیکھ رہے ہیں اور اس دیکھی ہوئی حالت کو ابراز کر رہے ہیں.
خود
آپ نے فرمایا ہے
در نهج البلاغه,
نهج البلاغه میں
لقد نظرت فی الملکوت, یہ شهود ملکوت ہے,
لقد نظرت فی الملکوت, میں نے ملکوت میں دیکھا
بے اذن ربی
میرے پروردگار کے حکم سے میں نے دیکھا.
فما قاب عنی,
اور کوئی چیز مجھ سے غائب نہیں تھی.
ما کان قبلی,
جو کچھ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی ہیں.
ولا ما یأتی بعد,
اور نہ وہ چیزیں جو میرے بعد پیدا ہوں گی, وہ سب چیزیں میری نظر میں تھی, ان میں سے کوئی چیز غائب نہیں تھی.
آہا, اون وقتی که به خدا میرسه در مبدا شناسی میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره,
اور مبدا شناسی کے حوالے سے, خدا شناسی کے حوالے سے جب خدا کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اے علی, کیا آپ نے اپنے پروردگار کو کبھی دیکھا, تو جواب میں فرماتے ہیں کہ میں ان دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کر سکتا.
یعنی میں شہود میکنم بابا,
یعنی میں دیکھ سکتا ہوں بابا.
به رسول شناسی که میرسد.
جب رسول شناسی کی بات آتی ہے
میبینیم باز شاهدانه میبینیم
وہاں پر بھی وہ حصولی طور پر علم انہیں حاصل نہیں ہوتا ہے بلکہ شهودی طریقے سے دیکھ رہے ہیں رسالت کو.
وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سِنَةٍ بِحَرَا فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرٌ و پیغمبر کو حرا بردیم فَأَرَاهُ وَلَا يَرَاهُ غَيْرٌ.
جب میں اپنی
اصد اینجا عرا نورا وحی و رساله و اشم مریحا نبوه یا علی این روح وحی چیست تو با چه میبینی؟
حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت رسول اللہ بار احرام میں جاتے تھے ان پر وحی ہوتی تھی تو میں اس نور وحی اور رسالت کو دیکھتا تھا اور نبوت کی بو کو میں سونگتا تھا. تو آپ خود غور کیجئے کہ یا علی, ہم پوچھنا چاہتے ہیں یا علی یہ کون سی قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے جو کچھ رسول اللہ دیکھ سکتے ہیں وہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں.
راہ دل ہمیں و همین
شکل ہم نے کہا کہ دل کا راستہ سب کے لیے کھلا ہے, جس کے پاس جتنا استعداد ہے اسی حساب سے وہ پہنچ جاتا ہے.
قرآن ہم سراسر حکمت ہے
اور قرآن مجید بھی سرتاپا حکمت ہے.
می خواهد تبیین کند تو را,
اور حضرت چاہتے قرآن,
بله
قرآن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے
راهی را نشانت دهد که اون راه به خدا منتهی شود.
قرآن چاہتا ہے کہ آپ کو وہ راستہ دکھائے کہ اس پر چلیں تو خدا تک پہنچ جائیں.
و اون راه راه شکوفائی فطرت ہے,
اور وہ راستہ فطرت کی شکوفائی کا راستہ ہے.
و اگر شکوفا شد راه فطرت از کانال دل میگذرد,
اگر فطرت پھوٹ پڑی شکوفا ہو گئی تو دل کے راہی کے آواز میں فرمایا
استدلال حضرت این,
حضرت نے اس طرح سے استدلال فرمایا
وَكَذَلِكَ نُرِي ابراهیم ملکوت السماوات والارض. سخن از اراءه سخن از رؤیت
هست.
اسی طرح سے ہم اپنے ابراہیم کو ملکوت سماوات اور ملکوت ارض دکھا دیئے, ہم نے دکھایا.
دیدن ملکوت با چه میسر است؟ با این چش
یا
با اون عقل.
خوب غور کریں, ملکوت یہ عالم نہیں ہے. ملکوت حقیقت, حقیقت کو کہتے ہیں, کسی بھی چیز کی حقیقت. بنابراین اس ملکوت کو دیکھنے کے لیے نہ یہ نظر کافی ہے نہ یہ فکر کافی ہے, نہ اس فکر کے ذریعے سے ملکوت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے نہ اس نظر کے ذریعے سے ملکوت تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے.
استدلال ابراہیم محصول مشاہدہ ملکوت ہے,
اور حضرت ابراہیم نے جو کچھ استدلال کیا ہے وہ مشاہدہ ملکوتی کا نتیجہ ہے. یعنی بعد میں جو استدلالات حضرت ابراہیم نے کیے ہیں اسی ملکوتی مشاہدے کے نتیجے میں استدلال کیا ہے.
مشاہدہ ملکوت است دیدن ملکوت,
ملکوت کو دیکھنا مشاہدہ کرنا پڑتا.
دو وکذالک نوری با فعل مضارع آورده, نه نشانش دادیم و تمام شد, نه نشانش میدهیم و میدهیم و میدهیم و میدهیم.
یہ کذالک نوری میں نوری کا صیغہ جو ہے استمرار پہ دلالت کرتا ہے ہمیشگی سمجھانے کے لیے, یہ کوئی فعل ماضی کا صیغہ تو ہے نہیں. لہذا اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو, دکھاتے ہیں دکھاتے ہیں, اور یہ دکھانے کا عمل مسلسل جاری ہے. ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے کہ دکھا دے اور بس بند کر دیا دوبارہ.
یادتان باشد ہمیشگی,
اور اس میں ہمیشگی ہے.
و به هر کس که دادن برای همیشه میدهد.
اس لیے کہ وہاں سے جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے وہ چھیننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے.
سے این که به نمرود بفهماند نمرود ماحصل مشاهده است، چه میکنی تو؟
اور تیسری بات یہ ہے کہ نمرود کو سمجھانا مقصود ہے کہ اے نمرود، یہ جو کچھ ابراہیم فرماتے ہیں یہ مشاہدے کا نتیجہ ہے، مشاہدے کا ماحصل ہے، تو کہاں ہے؟
کسی که به نمرود میگوید ربی الذی یحیی و یمیت، حقیقت ادیار را، حقیقت امامت را میگوید، ملکوت را میگوید به شکل مشاهد.
وہ جو نمرود کے سامنے جا کر اعلان کرتا ہے کہ میرا پروردگار وہ ہے جو کہ محیی بھی ہے ممیت بھی ہے، تو یہ محیی اور ممیت کی حقیقت کو وہ دیکھ رہا ہے اور خبر دے رہا ہے.
وقتی که حقیقت امات و احیا رو دید، محیی رو میبیند، ممیت رو میبیند.
خوب غور کریں، نہ صرف احیا اور اماتہ کی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں بلکہ محیی اور ممیت کو دیکھ رہے ہیں. محیی اور ممیت خدا ہیں، احیا اور اماتہ اس کا عمل ہے، تو نہ صرف عمل کو دیکھ رہا ہے بلکہ محیی اور ممیت کو بھی دیکھ رہا ہے.
دیگه چیزی رو نمیبینه. اون وقتی که میگوید فین الله یعطی به شمس من المشرق فات و ها من المغرب، حقیقت این رو
یه جو استدلال حضرت ابراهیم نے نمرود کے سامنے کیا ہے کہ میرا پروردگار تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی کچھ ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دیجی، یعنی یہ اس کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے اور اس کی خبر دے رہا ہے.
میبیند دست اوز که میکشد و میبرد دنیا
دیکھ رہا ہے ابراہیم کہ کس طرح سے قدرت خدا میں اور ارادہ خدا میں یہ ہے شمس اس کی اطاعت میں یہاں سے نکل رہا ہے، ادھر سے طلوع کر رہا ہے،
حقیقتش رو داره میبینه،
اس کی حقیقت کو دیکھ رہا ہے.
اور وقتی که میگوید ما من دابت الا هو آخذ من اوصیتها، حقیقتش رو میبیند که تمام جنبندگان عالم کراد همه و همه در دست توانای او.
یہ جو حضرت فرماتے ہیں کہ روح زمین پر رینگنے والی کوئی چیز نہیں ہے مگر اس کا اختیار اس کے قدرت میں ہے، خدا کے ہاتھ میں ہے، تو اس کا مطلب اس کی حقیقت کو حضرت دیکھ رہے ہیں اور اس سے خبر دے رہے ہیں.
کل کہکشان ما،
اور تمام کہکشان ہیں،
تمام جنبندہ
اور سب رینگنے والی چیزیں،
ناسیشم بدست خدا،
ان کا اختیار خدا کے ہاتھ میں ہے.
اگر ببینی چه می کنی؟
اگر کسی کے مشاہدے میں یہ چیزیں آ گئی تو کیا حالت پیدا کرتا؟
اون وقت میگه شب 70 بار علی از خوف خدا نه بار و از محبت قش میکرد.
یہ جو کہا جاتا ہے کہ
وہ دارے بھی بھی ہے
کہ ہر رات کو حضرت علی علیہ السلام 70 مرتبہ غش کی حالت میں ہوتے تھے خوف سے، نہ بابا خوف کیا ہے، محبت میں بے ہوش ہوتے تھے.
ما باید تأثیر کنیم، ما باید در راه قدم برداریم،
تو ہمیں بھی اسی راستے کو اپنانا چاہیے اور اسی پر گامزن رہنا چاہیے.
خب ما هم باید شروع کنیم. آخر ولکم فی رسول الله اسوۃن حسنه، ولکم در حضرت ابراهیم اسوه، ولکم
یہ حضرت ابراہیم کے اعمال اسوہ ہیں اور حضرت رسول اللہ کے اعمال نمونہ عمل ہیں. نمونہ عمل کسے کہتے ہیں؟ یعنی جسے دیکھ کے اس کی طرح کا کام کرنا چاہیے، وہ ہیں ہمارے لیے نمونہ عمل، تو اسی راستے پہ قدم اٹھانا چاہیے.
وہ کہ میں دنبال محبوب ہے،
ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ محبوب کے ساتھ ہیں، محبوب کی تلاش میں.
وہ کہ محب ہے،
وہ تو اسی محبوب کے محب ہیں.
آیا ما باید اقتدا کنیم یا نه؟
تو ہمیں بھی اس کی اقتدا کرنی چاہیے یا نہیں؟
حالا بخواہی اقتدا کنیم چه کنیم؟
اقتدا کرنا چاہیے تو کیا کریں؟
یک راهی رو شاید بشود استفاده کرد، شاید استنباط حالا ذوقه، نمیدونم چیه.
ایک راستہ مجھے، یعنی اقتدا کرنے کے لیے، تأسی کرنے کے لیے، حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ایک آئیڈیا میرے دماغ میں آ رہا ہے.
اولا ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، آیا نگاه نمی کنید؟ در ملکوت
نمیشه. مگه محاله؟ نه محال نیست.
اگه محال بود که نمیدو و ملکی از ضرور
اب یہ قاعده خوب غور کریں. ابھی تک یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ملکوت سماوات و ارض دکھا دیے. نتیجے میں حضرت ابراہیم دیکھ رہے تھے تمام چیزوں کو. اب ایک اور آیا اس آیت میں حکم حضرت ابراہیم، حضرت رسول اللہ، حضرت علی علیہ السلام ان کے لیے مخصوصاً بیان نہیں ہوا ہے، بلکہ یوں ہے اولم ينظروا ملکوت السماوات والارض. کیا یہ عام انسان یعنی انسان ملکوت سماوات اور ملکوت ارض کو نہیں دیکھتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ملکوت سماوات و ارض قابل رؤیت ہیں. ان کا نظارہ کیا جا سکتا ہے؟
نظارہ کن شاید به رؤیت برس.
نظارہ کر لو، نظر اپنی اس طرف رکھو، شاید اس کا نتیجہ حاصل ہو جائے. نتیجہ وہی رؤیت ہے.
نظارہ چیزی است، رؤیت شیء آخری.
نظارہ ایک چیز ہے اور رؤیت بھی ایک چیز.
نگاه کردن با دیدن فرق دارد.
نگاه کرنا اور دیکھنے میں فرق ہے. ہر نگاہ کرنے میں دیکھنا نہیں ہوتا.
ہر نگاہی در او دیدن ننہفتا.
وہ کچھ کچھ نگاہیں ہوتی ہیں کہ جو منتج بھی دیکھنے تک منتج ہوتی ہیں.
نظارہ کن، نگاہ کن، شاید به رؤیت برسی. چه نوری ہے؟
نظارہ تو کر لو، شاید دیکھنا بھی نصیب ہو جائے.
راہ نشون دادن، پس نیمه شب بلند شو، نگاه کن، عجب مقداری از ملکوت رو میبینی.
شاید آدھی رات کو اٹھیں اور اس طرح کا حال پیدا کریں اور نظارہ کریں تو ممکن ہے کسی حد تک رؤیت تک پہنچ جائیں.
سبحانک ما خلقت هذا باطلا.
اور اس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ پروردگار تیری ذات تو پاک ہے، آپ نے ان میں سے کسی چیز کو باطل پیدا نہیں کیا ہے.
خلاص ارا ارا اونجان داره ارا و ارا و افل منا معنی از بخود یادتون باشه ها. خیلی فرقه. خب حالا خلاصه احتجاج ابراهیم نوری ملکوت السماوات نشانش میدهیم. حالا جالب اینجاست چی شده؟ این نکته رو خواهم گفت. این ابراهیم چی کرده که قبل از اومد که داره استدلال میکنه یه چیزای دیگر هم قبلش تعبیه کرده خدا در وجوده. این باشه حالا ندو بر اینها بیدن چی بیشه. حالا ابتداد ابراهیم فلما جن علیه اللیل رعا کوکبه.
جب
آن آسمان
جب رات چھا گئی تو ایک ستارے کو دیکھا.
خورشید یواش یواش قهر کرد، خودشو جمع کرد، گفت من میرم تا سیاهی بیاد.
سورج آهسته آهسته دوب گیا اور زبان حال سے کہہ دیا کہ میں جا رہا ہوں تاکہ تاریکی چھا جائے.
را کو کبن
جب تاریکی چھا گئی تو ایک ستارے کو دیکھا.
خب حال حاضرن بیدن
حضرت نے کہا یہ میرا رب ہے.
تو زیبائی داری، تو سوسو نہیں کنی،
تم میں حسن ہے،
تو نور بخشی داری،
تو چمکتا ہے، تو نور بخشی کر رہا ہے، نور بخشی کر رہا ہے،
زینت سما شده ای،
زینت آسمان کی.
فلم معفر
لیکن جب ڈوبنے لگا.
حالا اینی لا احب الافلین. تو افول کردی، من افول کننده رو دوست ندارم، من محبوبی رو میخوام که هیچ وقت افول نداشته باشه.
تو دوب گیا، دوبنه والا تو میرا محبوب نہیں ہو سکتا ہے, میں اس محبوب کے تلاش میں ہوں جو کبھی بھی نہ ڈوبے, کبھی زائل نہ ہو جائے.
من عبور کننده رو دوست ندارم. چرا؟ چون فطرت من هیچ وقت کم و هیچ وقت بین نمیره, همیشه هست.
اس لیے کہ میری فطرت همیشه ہے اور یہ فطرت ناقابل افول محبوب کی تلاش میں ہے.
فطرت که افول ندارد, او به دنبال محبوبه. تو این که افول داری نمیتونی محبوب من باشی.
اس لیے کہ میری فطرت یہ قابل افول نہیں ہے. جب میری فطرت قابل افول نہیں ہے تو میرا محبوب پھر افول پذیر نہیں ہونا چاہیے.
خب افول کردی یا رفتی, پس معلوم شد تو نمیتونی محبوب باشی. زن افول نمی کنه, بچه افول نمی کنه, ماه افول نمی کنه, نمیدونم پست افول نمی کنه, اینا نیست.
نمیتونم. یه جو عام طور پر انسان کی زندگی میں طرح طرح کے محبوب ہوا کرتے ہیں, دیو بچوں سے لے کے مقام اور منصب تک, یہ سب چیزیں, یہ سب کے سب قابل افول ہیں.
حالا یہ خودت دیگه نگاه کرد, دید به 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 یه چیز گنده تری پیدا شد, نورانی تر اون کوکب بود. حالا آها یه چیز گنده تری, نورانی تری, عجب زیبا ما ماشاءالله. اینه
اب اس ستاره سے جسامت میں بڑی چیز نظر آ گئی اور اس سے زیادہ روشنی بھی ہے, اور اسے دیکھا کہا ہاں یہ زیادہ روشنی بھی ہے اور جسامت بھی زیادہ ہے, یہ شاید خدا ہو.
سلام آفر
بعد
همون حرفا بلا افول ہے
وہاں, اس کے لئے بھی پھر افول, اور جب افول کر چکا تو اس کے لئے پھر کہا کہ نہیں میرا محبوب تو یہ نہیں ہو سکتا.
حالا داره دنبال محبوب میگرده, خوب گوش کنی, داره دنبال محبوب میگرده, میداند این محبوب در درون میشه.
محبوب کی تلاش میں ہے. حضرت ابراہیم کو پتا ہے کہ یہ محبوب باہر آسمانوں میں کہیں پر نہیں ہے بلکہ وہ دل کے اندر
ہے. حب او در درون میشه,
اس کی محبت اس کے اندر ہے.
از کجا میگیم اینو؟ هنوز به خورشید نرسیده ولی اینجا میگه لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین.
یہاں حضرت ابراهیم فرماتے ہیں کہ اگر میرا پروردگار میری رہنمائی نہ کرے تو میں بھی قوم ظالمین, میں بھی ظالمین میں سے ہو جاؤں گا.
معلوم میشه قبل از تحقیق علمی مشاهده رو داشته,
معلوم ہوتا ہے کہ اس قوم
گرایش رو داشته اللہ یہ مشاهده.
بله اس قوم سے جس لب و لہجے میں استدلال کیا ہے اس سے استدلال کے کرنے سے پہلے ہی ان کے مشاہدے میں ہے خدا محبوب ہے.
ہو این هم که افول میکنه. فلما را الشمس بازقه, خورشید رو دید ماشاءالله چه نوری داره, چه شعاعی داره. قال حالا ربی حالا اکبر, این هم نورش بیشتره هم خودش گنده تره.
جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ بڑا بھی ہے نورانی بھی ہے, یہ ہونا چاہیے میرا محبوب.
فلما افلت قال یا قوم انی بری قوم مما تشرکون,
جب وہ بھی افول کر چکا سورج تو کہا ہے لوگوں میں ان تمام باتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں کہ جن باتوں کی وجہ سے تم شرک کر رہے ہو, یعنی تم جس شرک کے مرتکب ہو رہے ہو اس سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں.
ہمیں قرار کر دے تمام کرتے کر رو, اما با چی لاوه بوا.
تو خوب دیکھئے یہاں جتنے بھی باطل خدا تھے ان سب کو لا احبو کی تلوار سے کاٹا ہے حضرت ابراہیم نے.
پس من محبوب آؤ پیدا کیا.
معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم محبت کے راستے سے چلے ہیں اور محبوب کی تلاش میں ہیں اور ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ محبوب بن سکتا ہے یہ محبوب بن سکتا ہے. جب ساروں کو نفی کر دیا تو اب محبوب حقیقی تک حضرت ابراہیم پہنچ جاتے ہیں.
وقتی که به اینجا رسید گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین.
خب جب یہاں تک پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا کہ انی وجهت وجهی للذی فطر
السماوات والارض
میں اپنے آپ کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ جو آسمانوں اور زمینوں کو شکافتہ کرنے والا ہے. حنیفاً یعنی صرف اسی کی طرف متوجہ ہو کہ وہ ادھر ادھر سے ہٹ کے. وما انا من المشرکین اور میں مشرکین سے نہیں ہوں.
یا نکتے تعبیر به فاطر کرده خدا سرشت آفرین
یہاں حضرت ابراہیم نے فطرہ کا لفظ استعمال کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطرنی فطر السماوات والارض کہ فطر السماوات والارض میں لفظ فطرہ استعمال کیا ہے.
خدا سرشت آفرین
خدا وہ ہے جو فرشت آفرین ہے فرشت بنانے والا ہے.
نہ تنہا سرشت انسان را آفرین و در وجود او محبت گذاشت.
نہ صرف یہ کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا انسان کی سرشت کو بنایا اور اس میں محبت کو رکھا
بلکہ ہمیں موجودات را مفتون کر
بلکہ تمام موجودات کو ایک فطرت عطا کی
سرشت آفرین به همه سرشت آفرین. انسان تو تافته جدا بافته نیستی دیگران هم سرشت دارن.
اے انسان تو کوئی ان تمام موجودات سے ہٹی ہوئی مخلوق نہیں ہے. کس طرح سے ان کی سرشت ہے تمہارے اندر سرشت ہے.
وَلِذَا وَلَهُ أَسْلَمَا
مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی کل موجودات جهان مسلمانند.
یعنی تمام موجودات جهان یعنی مسلم ہے ایک ایک معنی میں. لہو اسلم اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے. ما فی السماوات و ما فی الارض من فی السماوات و من فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں.
یعنی ہر رسول یو گرایش دارن و مشتاق اویان.
یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہیں سب اس کے مشتاق ہیں.
قوهای سلام لہو اسلم من فی السماوات و من فی الارض قرآن رو بفهمیم.
قرآن پر غور کرنا قرآن میں غور کرنا چاہیے. لہو اسلم یعنی خدا کو کے سامنے خدا کے لیے اسلام لا چکے ہیں. من فی السماوات و من فی الارض.
پس ای عزیز خلیل آسا در ملک یقین زن ندای لا احب الافلین زن. خلیل آسا در ملک یقین زن ندای لا احب الافلین زن.
اے عزیز که خلیل کی طرح سے ملک چیزی بزن ملک چیزی
خلیل آسا در ملک یقین زن
ملک یقین کے دروازے کو کھٹکا ڈالو
صدای لا احب الافلین
اور وہی آواز تو دروازہ کھٹکا ڈالنے کے بعد کہ لا احب الافلین کی آواز.
خلاصه این که حضرت فرمود حضرت ابراهیم که من آفل رو دوست دارم.
آج که درس کا خلاصه یہ نکلا کہ حضرت ابراهیم نے کہا کہ آفل محبوب نہیں ہو سکتا
و مشرب من مشربی است که استدلال محبت می کند.
اور حضرت ابراهیم کا مشرب مشرب محبت ہے. استدلال محبت کے راستے سے محبوب کی تلاش کرنا چاہتے ہیں.
یعنی چون محبت مبدأ کمال انسان است و به طرف کمال مطلق می رود، راه پیدا کردن اون از این طریق کنند.
چون که محبت کمال کی طرف جاتا ہے اور اسی راستے سے چل کے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے، لہذا خدا تک، خدا رسائی، خدا تک پہنچنے کا راستہ، طریقہ جو ہے وہ طریقہ محبت ہے.
تا اینجا بحث محبت بود، خسته هم شد میدید خب، حالا میرسیم به مبحث محبت حق و باطل. بله،
اب اس کے بعد محبت حق، یعنی حق والی محبت، صحیح محبت، اور محبت
محبت حق و محبت بباطل،
یعنی مضاف الیہ.
بله بله بله،
مصرح موصف. بله، یعنی حق کی محبت اور باطل کی محبت، یعنی محبوب کبھی حق ہے کبھی باطل ہے.
انشاءاللہ این رو در جلسه بعد مفصلت رو تطمیم کنیم بحث را، چون خیلی حرفای عجیب و غریب زدیم، ببینیم حال چه میشه. و صلی اللہ علیه و آله.
بله،
بعد
از که
بعد
من کچھ ابهامات تھے، انشاءاللہ آئندہ جلسه میں دیکھتے ہیں کہ ان ابهامات کے خاطر کیا کرتے
ہیں. خداوند انشاءاللہ،
حوالی
داری خداوند انشاءاللہ اینو بگم، محبت اهل ولا و از ما مخالف نیستی؟
رباوت
ہے؟ اگر مخالف نیستی؟ انہیں رائی ہے،
فرماتے ہیں کہ ہم اس راستے کے مخالف نہیں ہیں.
ان راستے درست ہے،
حدود اس کی،
بلی مخالف راستے حقیر پیدا کنی، ہم راستہ
وہ راستہ ہے. آوان اسی درس کے آغاز میں فرماتا، اگر آپ نے دقت کی ہو، وہ راستہ ضرور ہے لیکن نہ سب کے لیے، کچھ کے لیے. وہ راستہ ان کے لیے ہے جو وہ اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں اور اس طرح سے پہنچ سکتے ہیں. یہ راستہ سب کے لیے نہیں ہے، لیکن محبت کا راستہ سب کے لیے.
خوب، رضا ہمیں گانی سے ہمیں
سے سب کے لیے بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے محبت.
سوال بعد،
اللہ سلام اقبال کے شعر کے اوپر، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو ہوتی ہے براہمی نظر پیدا.
بلے درست، باید جگر
خون ہو تو ہوتی ہے براہمی نظر پیدا.
بلے 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 بلے، رسیدن به حقیقت همین طور،
جهان بانی سه
دشوار در کار جهان بینی.
بله،
ولی وقتی که میخواهیم این راحت تایی کنیم، این دیگه در حقیقت خیلی داریم راحت زدیم. این چجوری ما میتونیم به این راحت تایی پیدا کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که برای میدونی این راه ها خوب سانتیمتریه دیگه، یه رفتن داره، حالا چند هزار کیلومتر کدا میدونی؟
نه،
آغازش چجوری میشه؟ آغاز تذکر همین مسائل به نفس، به خود و داشتن رفقایی که دنبال این بحث ها باشن. خلاصه مجاز خانده های نفسی باشه.
مثلا
اینکه وقتا به شب بلند میشیم برای نماز شب، یک ذره از ملکوت را میبینیم.
حالا یعنی این
باید یکی
حسن داشته باشه از خلق کنیم.
نه، این
طبقه
هایی که همیشه باشه
اینجوری نیست که ما
بلند
شدیم و
دیدیم،
یعنی اینجوری که
نیست. یک شبه نمیدارم،
درد یک چیزی در خلق ها در میزیم.
بله، ترجمه کردی روز
یک شبه نمیدارم، زحمت میخواد. اگر بنو خوبه دار که همه میرفتن،
یعنی اینجوری است که اکثر از وقتی برای نماز بلند میشن، در ذهن این نیست که باید ملکوت را ببینیم، در ذهن فقط این است که نماز شب را بخونیم، چون خیلی تجربه شد.
بله،
خیلی ثواب داره.
بله، قبول دارم. من تا ببینید رسیدن مو کار مشکل بیا ها. من مرتون خدمت یه آقایی واقعا کنم این راه میانگوری هست برای رفتن کنم در این راه میانگوری تو خودم میرم همه
که اهل مانا شخص که پاس گئے تھے اور ان سے کہا کہ کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ ہم اس تک پہنچ سکیں خدا تک تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شارٹ کٹ راستہ ہوتا تو میں اسے اختیار کرتا
نظر کے ساتھ ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ یقین جو شعور کے لیکن جناب ابھی میرے سلاد و سلام میں خدا سے خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے سنتا کرتا ہے مرزا سے اور جو سارا پروسیجر کرتے ہیں اس میں ظاہر اس نظر سے
مرده میشه یکی زنده میشه اینا که دیدنیه با چشم داره میبینه اینا رو که مشکل نداره که به دنیا میاد نه باید ملکوتش رو ببینه
ملکوتش که داشته
نه با من نمیده سیر تایی کده تا رسیده رو اونجا بله
یعنی یه جو ملکوت کو دیکھنا چاہتے تھے اور ظاہر ملکوت کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے وہ اس نظر اس مشاہدے کی بات تھی
من خیال کردم شما خیلی اشکال درست روشون در یک عبارتی که من خوندم یعنی نظر تو فل ملک اونجا صحبت از نظره خودم ملکوت میخوای کون اشکال بکنن از کون اشکال میکرد امیر رو مهم داره که یعنی نظر تو فل ملک منطقی غیر فل ملک بود کار بزرگ نظر میشه بیان رویت
جمعان
رای دوید رای دو میتوانه رای تو هرشو این تصمیم و معصبات باده ترام و عراق باده حقیقت هم همینه
که علاوه